زیادہ کنٹریبیوٹ کرے، کیونکہ افغانستان کی 85% بجٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈونیشن پہ انحصار کر رہے. اور تیسرا جو بہت ضروری تھا وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے سمجھوتا، جس کے لیے اوباما کی سیاسی سپورٹ اور امریکہ کی ضمانت اس معاملے میں جو پاکستان اور چائنا کے ساتھ کلوز کانٹیکٹس میں لایا جائے بہت ضروری تھے. تو اس سے یہ سفر جو اشرف غنی کا و عبداللہ کا جو ہے بہت ضروری ہے اور افغانستان لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے.
آج افغان قیادت امریکی صدر براک اوباما سے ملاقات کر رہی ہے، اور بدھ یعنی کل صدر اشرف غنی کو امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کرنا ہے. آپ کے خیال میں اس وقت امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے جو باہمی اختلافات ہیں، اس کا تو اس دورے پر کچھ اثر مرتب نہیں ہوگا؟
میرے خیال میں اگر ریپبلکن یا ڈیموکریٹ افغانستان کے مسئلے پہ دونوں بالکل دونوں پارٹیز یا جو سیاسی تنظیمیں وہ اتنے اختلافات نہیں ہیں میرے خیال میں، کیونکہ یہ لڑائی جو مشکل افغانستان کا جو بنا ہوا تھا تو ریپبلکن کے دور میں. دوسرا اوباما یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو ختم کریں گے لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں دونوں تنظیمیں جو ہے اس میں کوئی اختلافات اس کا نہیں افغانستان کے بارے میں. اور میرے خیال میں اشرف غنی بھی چاہتا ہے دونوں کے سپورٹ، کیونکہ امریکن الیکشن بھی آنے والے، پتہ نہیں چل رہا کہ ڈیموکریٹ ہوں گے پاور میں یا ریپبلکن ہوں گے.
افغان صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ طالبان سے براہ راست مذاکرات کرنا ہوں گے. ادھر طالبان کا وہی پرانا موقف ہے کہ جب تک غیر ملکی فوجی نہیں نکلتے بات چیت ہو نہیں سکتی. آپ نے بھی ابھی بات کرتے ہوئے کہا جو تین اہم باتیں ہیں اس دورے کا مقصد ہے، اس میں ایک یہ بات بھی شامل ہے. کیا آپ امکان دیکھتے ہیں طالبان اور افغان قیادت میں مذاکرات کا؟
میرے خیال میں طالبان کی جو ڈیمانڈ تھا یا جو وہ چاہ رہے تھے کہ امریکن ٹروپس نکل جائے، اس میں کافی فلیکسیبلٹی یا نرمی آ گئی ہے. اور میرے خیال میں آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ ود ان کپل یا دو ہفتے میں قطر میں بات چیت شروع ہو جائے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت. تو شاید اس میں یہ شرط ہوگا کہ امریکن خلا ہوگا، لیکن میرے خیال میں امریکن اس وقت نہیں جا سکتے جب تک طالبان کے ساتھ کمپلیٹلی ایک سمجھوتا پہنچے. اس میں
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون اور گرم جوشی بھی نظر آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اس سلسلے میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہمیشہ تجزیہ کار بات کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ طالبان کے اوپر پاکستان کا بہت اثر و رسوخ ہو سکے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے؟
ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات تو بہت اچھے، اور لیکن یہ جو کافی تقریباً 14 سال سے جو دونوں ممالک کے درمیان ایک اعتبار موجود نہیں تھا اور ہمیشہ کرزئی اور پاکستان لیڈرشپ کے درمیان مشکلات موجود تھے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ابھی ٹائم سے بہت آگے اگر ہم بتائیں کہ دونوں کے درمیان کیا ہوگا، حالات اور بھی خوشگوار ہوگا یا مطلب پھر بھی کچھ مشکل ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک جو پاکستانی اور افغان لیڈرشپ کے درمیان جو روابط ہیں، افغان لوگ اس سے خوش ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی خصوصاً امریکہ اس سے بہت خوش ہے. تو ابھی پتہ چلے گا تقریباً 1 مہینے یا تقریباً 2 مہینے میں کہ طالبان کے ساتھ یہ جو بات چیت ہو رہے پاکستان کتنا کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں. ابھی تک میرے خیال میں افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی پاکستان کی کردار سے بہت خوش ہے، اور میرے خیال میں شاید ود ان 2 مہینے کے اندر اس کا اور بھی پتہ چل جائے گا.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی صاحب، افغان امور اور افغان سیاست کے ماہر ہم سے بات کر رہے تھے. سرور صاحب آپ کا بے حد شکریہ، ہمیشہ بات کرتے ہیں اور آج خاص طور پر اس وقت جبکہ آپ سفر بھی کر رہے ہیں میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسٹیٹ فور سے معروف تجزیہ کار اور مشرق وسطی امور کے ماہر کامران بخاری اور پولی ٹیکٹ سے سینئر ریسرچر عارف انصار. السلام علیکم صاحب. جی بخاری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اور عارف انصار صاحب.
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی بخاری صاحب اس وقت افغانستان کو کئی طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے. ابھی ہم سرور احمد زئی صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کی رائے لے رہے تھے اور ان سے ایک دم ساری بات اس لیے کرنا پڑی کیونکہ ان کو اپنی فلائٹ میں سوار ہونا تھا. تو افغانستان میں تشدد کے واقعات بھی مسلسل جاری ہیں، آج بھی 13 لوگوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. بین الاقوامی امداد پر اس کا انحصار ہے، اس میں بھی کمی ہوئی جیسا کہ اشارہ کیا گیا. پھر طالبان کے ساتھ بات چیت کی بھی کوششیں جاری ہیں. طالبان کا وہی پرانا موقف ہے کہ جب تک بین الاقوامی فوجیں پوری طرح سے وہاں سے غیر ملکی فوجیں نہیں نکلیں گی وہ بات چیت نہیں کریں گے. تو آپ کے خیال میں اس سارے تناظر میں افغان قیادت کا یہ امریکہ کا دورہ کتنا اہم ہے؟
دیکھیں بڑا اہم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بات سب کو واضح ہو چکی ہے کہ امریکی جو افواج ہیں ان کا جو انخلا کا سلسلہ ہے اس کو, اس کی پیس کو ریٹارڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو خلا جو پیدا ہو رہا ہے اور جو خدشات کابل کے ہیں اور پھر اسلام آباد میں بھی وہی خدشات ہیں, وہ ان کو لے کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مور اور لیس تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے بات چیت کے سلسلے کو انرجائز کیا جائے اور اس دوران جو ہے وہ جو انخلا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا جو ہے سلو ڈاؤن کیا جائے. لیکن یہاں پر پھر ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کم از کم بیان کی حد تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے جب تک کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو کہ بھائی امریکی افواج کا مکمل طور پہ انخلا ہو. لیکن یہ ہے کہ بیان بازی ایک طرف ہے, جو پس پردہ جو گفتگو ہے اس میں تو طالبان جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کے اندر تو بات تب آتی ہے کہ جب کوئی بیان دیتا ہے یا کسی قسم کی کوئی جو ہے مطلب کوئی اس طرح کا پبلک ٹاک ہوتا ہے, لیکن جو بیک چینلز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں اور یہ چیز جو ہے افغان طالبان سے جو لے کر جو مذاکرات ہیں ان پہ بھی صادر ہوتی ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, آپ کے خیال میں طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات کے امکانات کیا ہیں؟ اس طرح سے جیسا کہ ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ چینلز کھلے رہتے ہیں اور بات چیت کا عمل بھی کسی نہ کسی حد تک جاری رہتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو بیانات سامنے آتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. تو ایسے بیانات کب آ سکیں گے کہ جب میڈیا بھی کھلم کھلا یہ بات کر سکے کہ افغان مذاکرات, افغان طالبان مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ, اور اگر وہ کرتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو کس طرح کی نوعیت کا سمجھوتا ہونے کی کوئی توقع کی جا رہی ہے افغان طالبان اور حکومت کے درمیان؟
ہاں سمجھوتے کی تو بھی بہت جلدی بات ہوگی, لیکن یہ کہ کم از کم اگر یہ نیوز آنی شروع ہو جائے کہ وہ کنفرم کرتے ہیں افغان طالبان کے ہاں بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ اسی طرف سے ابھی ایک آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے. باقی چینل سے تو کافی نیوز آ رہی ہیں کہ, اور آبویسلی جس طرح بخاری صاحب نے بھی کہا کہ بیک گراؤنڈ میں باتیں تو چل رہی ہیں. کل ایک ڈفرینٹ قسم کا بیان ایٹریبیوٹ ہوا اوباما ایڈمنسٹریشن سے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو سکتے ان ٹاکس میں اور نہ ہی وہ ان کی پوزیشن ہے, لیکن وہ آبویسلی پیچھے سے سپورٹ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ تبدیلی ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس میں کافی آگے پیچھے ہوئی اور پھر بدمزگی ہوئی, جہاں پہ دوحا ٹاکس کے دوران انہوں نے طالبان نے کوئی امبیسی کا نام یوز کر دیا اور پھر اس جگہ پہ رابطہ پھر بالکل منقطع ہو گیا جو ٹاکس کا ایک شروع ہوئی تھی بات. تو اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ بہت کیئرفل ہیں تمام پارٹیز, سینسٹیویٹیز انوالوڈ ہیں. آبویسلی طالبان اس پوزیشن میں نہیں دکھانا چاہتے اپنے آپ کو کہ وہ کسی وجہ سے ٹاکس کو پرسو کر رہے ہیں یا کوئی کمزوری ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف بھی ایگوز انوالوڈ ہیں. تو اور ان کی جو سب سے بڑی کنڈیشن رہی ہے ہمیشہ کہ تمام خارجی فورسوں کا انخلا, وہ بھی لگتا ہے کہ الٹا چل رہا ہے. جو اشرف غنی صاحب آئے ہوئے ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہیں اور جو میڈیا میں بھی رپورٹ چل رہی ہیں کہ شاید جو ابھی جو اسٹیٹس ہے شاید 10,000 فوجیں وہی رکھی جائیں, کیونکہ افغانستان کی سیکورٹی سچویشن شاید اپنی جگہ ہی ہے اور اب اوپر سے آئی ایس یا داعش کا خطرہ بھی آ گیا ہے بیچ میں. تو یہ دو کنٹرڈکٹری ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پریشر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے افغان طالبان کو, کیونکہ ٹائم لائن جو ہے وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے. مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اور اگر وہی اگزامپل ہے تو وہ ادھر بھی بہت خطرناک طرف جا سکتی ہے. ظاہر بات ہے اس میں مختلف رائے چل رہی ہیں کہ کتنا پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ الگ اپنی جگہ. لیکن اگر وہ ہوتی ہے انٹروڈکشن آئی ایس کی یہاں پہ داعش کی, تو وہ یہ تمام نظام کو خراب کر سکتی ہے, ٹاکس کو اور جو بھی یہ ہیں. تو اس لیے بھی میرا خیال ہے کہ جلدی ہے. اگر افغان طالبان کے لحاظ سے فریم ورک اگر کسی کی بات ہو رہی ہو تو یہی ڈیمانڈ ہوں گی کہ اچھا انخلا کب ہوگا, کم سے کم فوجیں کتنی رکھی جائیں گی, کب وہ چلی جائیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کمپرومائز پوائنٹ ہو اور اس کے بعد ہم باتیں سننا شروع کر دیں. کچھ آج رپورٹس آئی ہیں ایل اے ٹائمز کے اخبار میں, آج ایک رپورٹ میں نے دیکھی ہے جی, کہ کچھ ٹاکس کی کچھ وینیوز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, شاید دوحا میں ہونا ہے ایک سیشن افغانستان میں ہونا ہے اور شاید تیسرا سعودی عرب میں ہونا ہے, لیکن ابھی یہ باتیں قبل از وقت ہیں,
کنفرم کرنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب, آپ یہ فرمائیے گا اس سلسلے میں کہ اگر یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں, جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں امریکہ کہتا ہے کہ وہ براہ راست اب انوالو نہیں ہونا چاہتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی طور سے پاکستان کو اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ طالبان سے بات چیت کر کے ان کو بات چیت کی میز پر لانے کی کوشش کریں؟
جی, یہ تو سلسلہ چل رہا ہے بڑے عرصے سے. امریکہ جو ہے کہ پلیٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی جو پرائیورٹی لسٹ ہے اس پہ افغانستان تو خاصا لو ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کے بہت جگہوں پہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, بینڈ ویتھ کم ہے, رشیا کا بھی معاملہ, ایران کی ٹاکس ہیں, آئیسس کو لے کے پرابلمز ہیں اور دیگر یورپ کے اندر پرابلمز ہیں, تو اس ایسی صورت حال میں پھر ظاہر ہے امریکہ براہ راست تو اس طریقے سے اتنی توجہ نہیں دے سکتا. اس وجہ سے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے پاکستان کو اور افغانستان کو, بلکہ میں سمجھتا ہوں جو پیش رفت ہوئی بھی ہے کابل اور اسلام آباد کے درمیان وہ اس میں جو ہے امریکی انسسٹنس کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا بیٹھ کے بات کریں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں موونگ پارٹس بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے جو انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر وہ نہیں رکھتا جو پہلے کسی زمانے میں رکھا کرتا تھا. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات میں جو ہے جو پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک انسرجنسی ہے وہ اچھی خاصی راستے میں رکاوٹ آئی ہے. پھر یہ ہے کہ طالبان جو ہے بڑے عرصے سے پاکستان کو اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کرتے. پھر طالبان بھی کوئی ایک مونولیتھک گروپ تو ہے نہیں ہے کہ جس کو آپ نے کہا دروازہ کھٹکایا اور کہا جی کہ آپ میز پہ بیٹھ جائیں. ان کے اندر بھی بہت سارے گروپس ہیں, فیکشنز ہیں, اور پھر ملا عمر جو ہیں وہ اس طریقے سے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے جس طریقے سے بہت سارے لوگ تصور کرتے ہیں کہ بھائی یہ ون سٹاپ شاپنگ ہے, اگر آپ ملا عمر سے ڈیل بنا لیں تو ساروں سے ڈیل بنا لیں گے. ملا عمر کو بھی بہت ساری انٹرنل بارگننگ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اپنا کابل کے اندر بھی اس کے اوپر بہت ساری اختلافات ہیں. جو کیمپ جو اپنا جو سی ای او عبداللہ عبداللہ کا ہے وہ اس اتنا زیادہ جو ہے وہ خواہش مند نہیں ہے کہ بھائی کسی طالبان کے ساتھ بات چیت کی جائے, پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے. وہاں پر اس چیز کو لے کر جو ہے تحفظات ہیں اور اچھے خاصے گہرے تحفظات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پلیئرز بہت زیادہ ہیں ڈومیسٹک اور ریجنل, تو اس میں دیکھنا یہ کہ کیا سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک کسی جسے کہتے ہیں افیکٹو قسم کی کوئی ڈپلومیسی ہو سکتی ہے.
اچھا, یہ بخاری صاحب, اس سے ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں اور آیا ہے, جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, ہم کئی بار اس بارے میں بات بھی کر چکے ہیں, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے اپنے گروپوں کے اندر جو بہت زیادہ تقسیم ہے اور جو بہت زیادہ اختلاف رائے ہے, اس کی وجہ سے بھی کسی ایک جگہ پر مذاکرات کے لیے اکٹھا ہونے کی صورت نہیں بن پا رہی؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ بہت سارے پیسز میں بٹا ہوا ہے. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ملا عمر کی قیادت کو مانتے ہیں اور ملا عمر کے تھرو ہی آپریٹ کرتے ہیں, تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں, وہ ایک چینل ہے. قطر کے میں ان کا دفتر شفتر بھی کھلا تھا, تو وہ جو ہے نہ کھلا نہ بند ہوا نہ پھر سے کھلا. تو وہ کچھ جو ہے, میں ابھی دوحہ سے ہو کے آیا ہوں تو بلکہ بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ہے قدر ریڈار کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے, دوسری طرف دبئی میں کوئی بات چیت کا ایک اور چینل ہے. پھر اسی طرح استنبول میں جو ہے وہ جو سابق وزیر خزانہ ہیں طالبان کے آغا جان معتصم, ان کے جو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے بھی کوئی بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے. پھر حقانی گروپ ہے, پھر بہت سارے کمانڈرز ہیں مختلف تھیٹرز کے اندر افغانستان کے اندر کے جو لوگ اپنا ایکٹیو ہیں, تو وہ ان ساری کی ساری جو مشینری ہے جو بکھری پڑی جس کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے, اس سب کو سمیٹنا میں نہیں سمجھتا ممکن ہوگا. اسی وجہ سے مختلف گروہوں کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوگی, مختلف لیول پہ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ملا عمر جو ہے ان تمام گروپس کو جو ہے کسی ایک میز پہ لا سکتے ہیں یا نہیں سکتے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں اب ایران کی, افغانستان کے بارے میں, طالبان سے مذاکرات کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم گفتگو کر سکتے تھے, کئی اور سوال بھی ہیں جو اس بارے میں اٹھائے جا سکتے ہیں, کرتے بھی آ رہے ہیں, اپنے سننے والوں کو بتاتے بھی آ رہے ہیں. اب امریکہ اور عالمی طاقت ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کر رہی ہیں اور 31 مارچ تک کوشش کی جا رہی ہے, حتمی ڈیڈ لائن ہے کہ کوئی کم سے کم خاکے پر اتفاق رائے ضرور ہو جائے. اب مذاکرات اس جمعرات کو سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اپنے اپنے وفود کے ساتھ بات کریں گے. تو عارف انصار صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جان کیری کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر ایک بیان دے چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھوتے کی راہ میں حائل مسائل جو ہیں وہ تکنیکی نہیں ہیں بلکہ سیاسی ہیں, اس کی وضاحت کریے گا.
میرا خیال میں یہ دونوں قسم کے بیان آتے رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سیاسی ہیں. جہاں تک کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے مختلف پارٹیز کی وہ میرا خیال میں ذرا ڈفرینٹ ہے. مطلب ایک جو ایلیمنٹری ہے کہ ایران کی طرف سے کبھی بھی یہ بیان نہیں آتا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے والے ہیں یا ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے جو بیان امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے یا جو جس کی وجہ سے وریڈ ہے اسرائیل بھی اور وہ کہ وہ شاید کنٹینمنٹ ہے، پوسٹپونمنٹ ہے، کیا ہے اگر ایلیمینیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایران منوا چکا ہے شاید، کیونکہ ان کو حق ہے یہ سول نیوکلیئر یوز کو استعمال کرنے کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکنیکی ایشوز آ جاتے ہیں کہ کس حد تک فیوژن الاؤڈ ہے، انریچمنٹ الاؤڈ ہے، جو پھر وہ ایک بریک آؤٹ کیپیبلٹی کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ 6 مہینے یا سال میں کوئی یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ایک اپنا تیار کر لیں اگر ان کی جو سینکشنز یا جو ریسٹرکشنز ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے فنڈامنٹل لیول پہ جو ایشو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ کنٹینمنٹ ہے، ایلیمینیشن ہے، جس میں بہت بڑا فرق ہے.
اچھا بخاری صاحب، کچھ رپورٹوں کے مطابق بڑی کل سے یہ کافی رپورٹیں سامنے آئی ہیں اور ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کچھ جاسوسی کرتا آیا ہے، مختلف وسائل، مختلف ذرائع اس نے استعمال کیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکے اس بارے میں کہ ان مذاکرات کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا اس کی صورت ہے، کیا جہت ہے اس کی، جس سے پہلے امریکی صدر براک اوباما نے بھی اور وزیر خارجہ جان کیری نے بھی خبردار کیا تھا کہ کسی نوعیت کی بھی بیرونی انوالومنٹ اس میں نہیں ہونی چاہیے اور مذاکرات کے بارے میں پہلے سے رائے بھی نہیں دینا چاہیے، کوئی پری ججمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اور بات چیت کو موقع دینا چاہیے. اس تناظر میں اس رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس سے مذاکراتی عمل کو کوئی نقصان پہنچے گا اگر یہ ساری اس کے بارے میں جاسوسی کی گئی ہے یا معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے؟ تو
جی ڈسرپشن ہوتے ہیں اس طرح کی، یہ تو مطلب ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیں اسرائیل ہاتھ پہ ہاتھ پہ درا تو نہیں بیٹھا رہے گا، وہ اپنے جتنے اس کے پاس وسائل ہیں، امریکہ کے اندر اثر و رسوخ ہے اور دیگر اس کے پاس جو ٹولز ہیں وہ اس کو استعمال کرے گا کہ بھائی اس کو، اس پروسیس کو کسی طریقے سے شیپ کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کی جو رفتار کو کم کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں ان میں بہت بڑا تضاد آ چکا ہے اور یہ نیا نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے جو ہے اپنا پرکولیٹ ہو رہا تھا اور اب یہ جو کہتے ہیں کہ وہ کھچڑی بن گئی ہے، تو اب ہم اس کے جو ہے نا اس کو اب ہم جیسے کہتے ہیں پبلکلی دیکھ پا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈیریل کر سکے. ڈسرپشن کر سکتا ہے، ڈیریل نہیں کر سکتا، کیونکہ اسٹریٹجکلی میں سمجھتا ہوں اوباما انتظامیہ اور جو روحانی حکومت ہے اور پھر جو ان کے جو رہبر اعلیٰ ہیں آیت اللہ علی خامنی، ان کے درمیان یہ ایک بات انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ جو ماضی ہے اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھ کے کہاں جانا ہے اس کے اوپر اختلافات ہیں، کتنی حد تک جانا ہے، کیا جو ہے دو طرفہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، یہ اب چیز ابھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنی ہے. لیکن یہ کہ ایک اسٹریٹجکلی ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ نیوکلیئر ایشو کو ٹھیک کرنا ہے اور بہت سارے ایشوز کے اوپر مفادات میں جو ہے نا کنورجنس بھی ہے، خاص طور پہ داعش کو لے کر اور جو مشرق وسطی کی جو مجموعی صورتحال ہے. تو ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں اسرائیل جو ہے وہ ڈسرپشن ضرور کر سکتا ہے، ڈیریل نہیں کر سکتا. دوسری بات جو چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے اندر جو ہے اس کے اوپر کوئی ایک رائے نہیں ہے. جو اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے گزشتہ کئی مہینوں میں کہ جو موساد ہے، جو اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی اور جو وائڈر ان کا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان اور نتنیاہو انتظامیہ کے درمیان شدید اختلاف رائے ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ ایران کے مذاکرات چل رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے.
اچھا عارف انصار صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں دوسرا ایک اور موضوع لے کر چلیں، ریپبلکنز کی طرف سے مذاکراتی عمل کے حوالے سے انتظامیہ پر بے حد دباؤ ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں یہ مذاکرات؟ جیسا کہ ابھی بخاری صاحب نے تو کہا کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے یا کوئی بھی کوشش جو کی جا رہی ہے مذاکرات کو ڈیریل نہیں کیا جا سکتا، ڈسرپشنز آ سکتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھی یہ ڈسرپشن تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو ڈیریل نہیں کیا جا سکتا؟
یہ پلے آؤٹ ہوگا میرا خیال ہے ٹائم کے اوپر. ظاہر بات ہے امریکہ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں اور یہ ٹائمنگ بھی، اسی لیے جو لیٹر لکھا گیا کانگریس کی طرف سے جو کچھ 41 لوگوں نے سائن کیا, وہ میرا خیال میں الارمنگ سی بات تھی جس میں, اور جو اس لیٹر کا کانٹینٹ تھا اور اس کی طرف, اس کے بارے میں پھر اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بیانات بھی آئے, صدر اوباما نے خود بھی کہا, کیری صاحب نے بھی جو کانگریس میں ہیئرنگ تھی سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی میں آتھرائزیشن اگینسٹ آئی ایس سے متعلق, اس میں انہوں نے بھی کافی سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو لیٹر یوز کیا گیا, لیکن وہ علامت ایک ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ, مطلب اسرائیل ایران اور یہ جو ہے امریکہ کی پولیٹکس کو کتنی خطرناک حد تک جو ہے افیکٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ پولرائزیشن بڑھا رہا ہے. ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ تو وہ یہی ہے کہ جب وہ الیکشن ہوگا امریکہ میں جو جیتے گا تو وہ پھر پلے آؤٹ ہوگا, لیکن اگر واقعی اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں کہ جو ہارڈ ہیں اسرائیل میں مطلب ایران کے اوپر, تو اٹس انڈیکیشن کہ یہ, اور یہ امریکہ کے لیے خطرناک بات ہے, اور یہی بات کیری نے بھی کہی, سینٹر مطلب سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری نے بھی کہی کہ اگر امریکہ کے اگریمنٹس کو کوشچن کرنا کیا جائے گا کانگریس میں تو وہ تو پھر دنیا کے لیے غلط میسج جاتا ہے کہ مطلب آپ ہمارے ساتھ دیرپا اگریمنٹس نہیں کر سکتے, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے امریکہ کی پالیٹکس میں. تو اس لیے یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اور یہ شو بھی کرتا ہے کہ ایک لحاظ سے کہ اسرائیل کس حد تک انفلوئنس کرتا ہے اور میڈلنگ کرتا ہے امریکن پالیٹکس میں.
چلیے اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو اسرائیل کے میں انتخابات کے بعد کی بات کرتے ہیں. تازہ ترین صورتحال کے مطابق یہ ہے کہ بہت ساری جو جماعتیں ہیں انہوں نے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے, اور اس کے بارے میں اب امکانات روشن ہیں کہ بنیامین نتنیاہو اپنی اگلی حکومت بھی بنائیں گے. تو بخاری صاحب, یہ گزشتہ دنوں انہوں نے اپنے سخت گیر موقف رکھنے والے ووٹروں سے انتخاب سے پہلے ووٹ لینے کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو فلسطین کا دو مملکتی حل سولیوشن ہے اس پر بھی وہ عمل نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کافی سخت بیان دیا تھا جو کہ امریکہ کی ظاہر ہے کہ خارجہ پالیسی کی ایک بڑی ترجیح رہا ہے. آپ یہ بتائیے گا بخاری صاحب کہ آنے والے دنوں میں اوباما انتظامیہ اور نتنیاہو حکومت کے درمیان تعلقات کی نوعیت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میں کشیدگی دیکھتا ہوں جی, انلیس کے جو ہے جو نتنیاہو صاحب ہیں وہ اپنے امریکہ کے دباؤ کو مطلب اس کے اندر آ کر جو ہے وہ اپنی جو موقف ہے اس کو تبدیل نہیں کرتے, اور پھر یہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا ان کو صرف امریکہ کی طرف سے دباؤ نہیں ہے, ان کو اپنی سیکیورٹی انتظامیہ سے بھی بہت بڑا دباؤ ہے. بہت سارے جو موساد کے ریٹائرڈ لوگ ہیں اور جو ریفلیکٹ کرتے ہیں موساد کی کرنٹ تھنکنگ کو بھی, انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ بلکہ جو مائر دگان ہیں جو ان کے موساد کے سابق ڈائریکٹر ہیں اور بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں, انہوں نے تو الیکشن کے دوران جو ہے ایک تقریر کے دوران کہا ہے کہ میرے نزدیک نتنیاہو زیادہ ڈینجرس ہیں, ایران اتنا ڈینجرس نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں نتنیاہو صاحب کے ساتھ کے پاس دو آپشنز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, اور پھر یہ کہ یہ سیاست کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ جب انتخابات میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ تمام چیزوں کے وہ پرومیسز کرتے ہیں مختلف لوگوں کو, یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ امریکی پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے, یہ تھرڈ ورلڈ کی پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ نتنیاہو صاحب کی جو کریئر ہے اس میں ان کے بارے میں یہ ایک بات جو ہے واضح ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے یہ جو ٹو اسٹیٹ ہے اس کے لیے وہ رضامند نہیں تھے, یا کم از کم جو ہے وہ اس سے کمفرٹیبل نہیں تھے, تو اس وجہ سے اس بیان کو زیادہ جو ہے فوقیت مل رہی ہے اور امریکہ کی طرف سے سخت جو ہے نا وہ ریئیکشن آیا ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کشیدگی بڑھے گی ایران اپنا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اور اسرائیل کے اندر بھی, کیونکہ ایک بڑی ایک ہارڈ وائرڈ اسٹرکچرل ریالٹی ہے جس کو نتنیاہو صاحب بدل نہیں سکتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف ان کے انٹرنیشنل جو آبلیگیشنز ہیں اور پھر جو ڈپلومسی ہے اور جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ایک طرف اس کا معاملہ ہے, دوسری طرف ان کی اپنی حکومت جو مخلوط حکومت ہے جو ہارڈ رائٹ پارٹیز کی طرح کو لے کر انہوں نے حکومت بنانی ہے, وہ ان کو ان کے لیے ایک کنسٹرینٹ ہے. وہ ایک حد تک جو ہے ایران کے اور امریکہ کے جو بہتر ہونے والے تعلقات ہیں ان کی حمایت کر سکتے ہیں, وہ ایک حد تک پیلسٹینینز کے جو ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کنسیشنز دے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ان کے لیے ورک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیلسٹینینز خود ڈیوائیڈڈ ہیں تو وہ ان کے پاس پیلسٹینین ایشو کو لے کر خاصی لچک ہے, لیکن ایران کے مسئلے کو لے کر ان کے پاس میں سمجھتا ہوں اتنی لچک نہیں ہے.
اب آخری ہمارے اس سیگمنٹ کا آخری موضوع ہے, ہم بات کریں گے یمن کے بحران کے بارے میں. علاقائی ملکوں نے خطے میں کافی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے یہ کہا ہے کہ اگر اس مسئلے کا پرامن حل تلاش نہیں کیا گیا تو عرب ممالک حوثی باغیوں کے خلاف ضروری اقدامات اٹھائیں گے. آریوند صاحب یہ ضروری اقدامات عرب ممالک جب کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے یمن میں حوثیوں کے خلاف؟
इसमें ظاہر بات ہے کہ ذہن میں تو بحرین والا ماڈل بھی آتا ہے جس میں پھر سعودی عرب نے اپنی فوج ڈالی تھی اپنے بیلنس کو وہاں مینٹین کرنے کے لیے اور اپنے انٹرسٹ کو بھی مینٹین کرنے کے لیے. تو ظاہری بات ہے کہ یمن اب دوسری سچویشن ہے اور جی سی سی بھی بہت عرصے سے بہت سی نیگوشیشن میں انوالو ہے, ان کی اب ڈیفینس کاؤنسل بھی بن چکی ہوئی ہے اور اس کے تھرو ہو سکتا ہے کہ یہ میکانزم وہ ڈیفینس میکانزم کو یوز کیا جائے ڈیفینس کاؤنسل کو کہ ایک کمبائنڈ قسم کی کوئی فوج بنائی جائے اور وہاں پہ بھیجی جائے. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک خطرناک سچویشن بن سکتی ہے, لیکن اب انپریسیڈنٹڈ قسم کے خطرات لاحق بھی ہیں سعودی عرب کو, جس طرح کہ ریسنٹلی جو جنرل تو نہیں رہے وہ اب سی سی صدر سی سی جو ہیں ایجپٹ کے, انہوں نے بھی بیان دیا کہ ایک پروپوزل پیش کیا کہ ایک عرب آرمی تشکیل دینی چاہیے. تو ظاہری بات ہے کہ سعودی اور ایجپٹ کے بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں. تو ظاہری بات ہے سعودی عرب بہت سارے ماڈلز پہ اس وقت غور کر رہا ہے کیونکہ سچویشن کافی خطرناک ہے اور وہ ظاہری بات ہے اکیلا اس چیز میں نہیں کودنا پڑنا چاہتا.
اچھا بہت شکریہ عارف ان صاحب, سر پولیٹیکس سے ہمارے ساتھ تھے. میرا آخری سوال اس سیگمنٹ کے لیے بخاری صاحب سے, بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ عرب دنیا کے متعدد ملکوں میں بہت سارا بحران جاری ہے, عالمی برادری اور خود عرب دنیا نے جو ابھی تک کوششیں اس سلسلے میں کیا ان کو اقدامات کرنے چاہیے تھے جو ابھی تک وہ کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت دفعہ او آئی سی کی بات کر چکے ہیں, عرب لیگ کی بات کر چکے ہیں, تو کہاں پر دیکھتے ہیں کہاں پہ ناکامی ہوئی؟
دیکھیں عرب دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انتشار ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی, اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ابھی عرب سپرنگ سے لے کے اب تک یہ چار سال ہونے کو آئے ہیں کہ ڈیموکریٹائزیشن کی طرف ایک ابتدائی جو ہے نا وہ قدم جو ہے اس خطے نے لیے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ رکاوٹیں آئی ہیں. تو جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ بھائی عرب دنیا جو ہے وہ کس طرح اس کی خد و خال کیا ہوگا, وہاں پر ریاستیں کس طریقے سے بنائی جائیں گی, پھر یہ ہے کہ ایران کو لے کر ان کو بہت سارے خدشات ہیں, لیکن ان خدشات کو کے اوپر بھی جو ہے اندرونی طور پہ اختلاف ہے. قطر اور سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, ترکی بھی بیچ میں جو ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اسی طریقے سے جو ہے سعودی عرب کے لیے اب وہ فائنینشلی ایک بہت بڑا برڈن آ چکا ہے کہ وہ اس نے پورے ریجن کے ویٹ کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے کہ بھائی ایجپٹ کی حکومت جو ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, دیگر علاقوں کے اندر لیبیا کے اندر وہ ان کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, سیریا کے باغیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, بحرین میں جو ہے وہ جو شیعہ اپرائزنگ ہوئی تھی اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں, اسی طرح یمن میں وہ انوالوڈ ہیں, عراق میں ہیں. تو ہر طرف جو انتشار ہے اس دوران سعودی عرب جو ہے وہ یہ جو وزن ہے اس کے نیچے دبا جا رہا ہے. تو اب یہ بہت سارے محرکات ہیں, ایران ہے, سعودی عربیہ کا ڈسپروپورشنٹ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے, پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریاستیں کس طرح کی ہونی چاہیے, کیا بادشاہتیں ہونی چاہیے اور کیا جو ہے اپنا ڈیموکریسی کس حد تک آنی چاہیے, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے, مونارکی ہونی چاہیے, یہ ساری چیزوں کو لے کر جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انتشار ہے جس جو کسی میں نہیں سمجھتا کہ کسی مطلب آنے والے کسی جو ہے نا عنقریب مستقبل میں یہ معاملہ حل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹی جنریشنل ایک پروسیس ہے جو ہم دیکھتے رہیں گے مطلب آئندہ آنے والے سالوں میں اور دہائیوں میں.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب, آئندہ آپ سے بات ہوگی تو ہم ضرور کریں گے بات, کیونکہ کئی دفعہ میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے وہاں پہ عرب دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے اور بہت سارے ملکوں کی شکلیں کچھ اور ہو جائیں گی جب آنے والے دنوں میں, تو اس بارے میں پھر آپ سے بات کریں گے. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آئی ایم گریٹفل. اسٹریٹ فارورڈ سے کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے, مشرق وسطی امور کے ماہر اور ڈائریکٹر. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی بخاری صاحب, بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اسٹیشن آئی ڈی اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے مختلف موضوعات کے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا یہ حالات حاضرہ کا پروگرام سن رہے ہیں. اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آدھا حصہ ہم نے ختم کیا, مشرق وسطیٰ کے بارے میں بات کی, بہت سے امور کی, اور یہاں پر صدر اشرف غنی, افغان صدر اور افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ آپ کے لیے پیش کیا. اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان سے, پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے آج ایک بڑی اہم اور کلیدی خبر ملی ہے کہ مبینہ ڈرون حملے میں 9 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں, اور اطلاعات کے مطابق حملے کا ہدف پاکستانی طالبان کا ایک گروپ کے جنگجو تھے. یہ حملہ افغان سرحد کے اندر ہوا, صوبہ ننگرہار میں ہوا. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود, ہمارے ساتھ اسٹریٹجسٹ انالسٹ ہیں شمع جنیجو جو لنڈن سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں, اور پاکستان سے سوشیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں ڈاکٹر نادر بخت. تو ان سب سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
جنرل صاحب, سب سے پہلے آپ سے ہی یہ میرا سوال ہے کہ یہ حملہ جو افغان سرحد کے اندر ہوا ہے, تو اس مبینہ حملے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ جو بات بہت دنوں سے کہی جا رہی تھی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ جہاں جہاں پر بھی لوگ ہوں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کیا جائے گا, تو کیا اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے, کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟
جی, میرے خیال میں تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, اس لیے کہ جو ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان جو ہے وہ کسی صورت میں پاکستان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں کو پناہ نہیں دے گا. اسی طریقے سے پاکستان کا بھی یہ عزم تھی کہ اب ہم کوئی افغانستان کے جو تنظیمیں ہیں, چاہے وہ افغانی نیٹ ورک کیوں نہ ہو, ان کو ہم رہنے نہیں دیں گے اور ان کو اسی طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا جیسے کہ ہم خود اپنے تنظیموں کے ساتھ جو ہماری ریاست کے اگینسٹ ایکٹ کر رہی ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے لگتا ہے کہ کچھ اس کے اوپر اب عمل شروع ہوا ہے, اور اس میں امریکہ کا بھی تعاون بہت حاصل ہوا ہے, اس وجہ سے کہ جو انٹیلیجنس اور جو ڈرون کا استعمال ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں ممالک ایک طریقے سے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طریقے سے ہر طرف سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر جب دباؤ پڑے گا تو یہ دونوں ممالک کے لیے بڑا مستفید مفید ہوگا.
اچھا, شکریہ جنرل صاحب, ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. شمع, آپ سے اگلا میرا سوال ہے, اسٹریٹجسٹ انالسٹ ہیں آپ, پاکستان اور افغان سرحدی علاقے میں یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور پاک افغان جو موجودہ تعلقات ہیں ان کے, ظاہر ہے کہ ان میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں جب سے نئی قیادت نے افغانستان میں اپنی برسر اقتدار آئی ہے, اس سارے تناظر میں آپ کس حد تک مثبت نتائج کی توقع کرتی ہیں؟
بہجت, میں تو بہت خوش ہوئی ہوں. میں جنرل صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہوں گی کہ یہ مکمل کوآرڈینیشن ہے پاکستان کی آرمی کا. ابھی آپ دیکھیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ یو ایس اے میں ہے اور یو ایس اے کا پورا کوآپریشن چل رہا ہے, اور تینوں اتنے سال میں 9/11 کے بعد پہلی بار یہ ہوا ہے کہ یہ ایک ہی پاتھ پر ہیں, ایک ہی روڈ پر ہیں, اور ایک ہی ایجنڈا ہے کہ انہوں نے پاک کرنا ہے دہشت گردوں کو, چاہے وہ پاکستان کا علاقہ ہو یا وہ افغانستان کا علاقہ ہو. میجر ان کو کامیابی یہ ملے گی کہ اگر وہ پاکستان کے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ کو اگر وہ وینکوش کر دیتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کا بھی اعتماد بڑھے گا, اور ان فیوچر پھر افغانستان کی جو ریزرویشنز ہیں اس میں پاکستان کا جو کوآپریشن کا جو لیول ہوگا وہ اور زیادہ پازیٹیو جائے گا. تو میرے خیال میں اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتی ہوں کہ ہماری جو آرمی کے جو آرمی چیف کے جو وزٹس تھے فریکوینٹس, یو ایس اے کا ان کا بہت اہم وزٹ تھا اور جو ان کے افغانستان کے وزٹس ہیں تو اس کا پھل ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ بہت بہت میں بڑی خوش ہوئی ہوں اس بات پر کہ 7 اہم کمانڈرز مارے گئے ہیں, حالانکہ ان کے نام ابھی ظاہر نہیں ہوئے, لیکن بہرحال وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ بہت اہم لوگ ہوں گے.
اچھا ڈاکٹر نادر بخت, آپ سے میرا یہ سوال ہے, ضرب عصب ہے کافی دنوں سے چل رہا, پھر اس کے بعد خیبر میں کاروائی ہو رہی ہے, دہشت گردوں کے خلاف پورے ملک میں بھرپور طور پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اور آپ پاکستان میں رہتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کس حد تک ان کارروائیوں کو مؤثر قرار دیتے گے؟
تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ مؤثر کارروائیاں ہیں, تو میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, مگر اس سے نتائج کس حد تک نکل سکیں, اور آپ نے ایک پہلو دیکھنا ہے کہ ان تنظیموں کے بہت روپ ہیں, مختلف پناہ ہیں ان کی, ان مختلف ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں جو لڑ رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ کی لائن بہت خراب ہے, کیا آپ کو دوبارہ فون کریں ہم؟
میں سراپا احترام بیٹھا ہوں, میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی.
ہاں جی,
نہیں
وہ مجھے بالکل معلوم ہے. آپ ذرا سا ٹیلی فون رکھیے, ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم آگے بڑھاتے ہیں, آنے مزید پاکستان کی سیاسی منظرنامے کی کچھ بات کرتے ہیں. جن صاحب ایک بات بتائیے گا, دہشت گردی کلیدی ترجیح ہے جس پر قوم, حکومت, فوج سبھی متفق ہیں. آپ کے خیال میں یہ ساری جو کوششیں کی جا رہی ہیں, ملک کے سیاسی حالات کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں؟
دیکھیے, میرے خیال میں دیرینہ لحاظ سے تو اب بہت مثبت اس کے نتائج نکلیں گے, اس لیے کہ کوئی دنیا میں جمہوریت اور اس کے ساتھ لشکر تنظیمیں جو ہیں وہ ایک تضاد ہے, ایک لحاظ سے بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ جمہوریت میں آپ کسی پر اپنی رائے یا اپنی پارٹی کو مسلط نہیں کر سکتے. اور ہوا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم اور دوسری بھی پارٹی جو ہیں ان لوگوں کی اپنی سپورٹ بہت ہے, یعنی ایم کیو ایم کی تو کراچی میں اور حیدرآباد وغیرہ میں کم بڑی سپورٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو مجبوراً جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی جو عسکری تنظیمیں ہیں وہ جو ساتھ رکھی ہوئی تھیں اس کی وجہ سے ان کو بڑی بدنامی بھی ہوئی ہے. اور یہ بڑا اچھا ہی حکومت نے یہ ایک اقدام لیا ہے اور آرمی اس میں پیش ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ میرے خیال میں ملک کو فائدہ ہوگا, اس سے نقصان نہیں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے پرابلمس کھڑے ہوں, اس لیے کہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے اور پھر یہ جو مافیا ہوتی ہے یہ کافی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, لیکن پھر الٹیمیٹلی تو لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہو. اور کراچی میں بھی آپ دیکھیں گے یہ جو بھتہ خوری ہے اور بہت ہی غلط قسم کے کرائمز ہو رہے تھے اور اس کے پیچھے بعض سیاسی جماعتیں تھیں, تو پھر اب وہ ختم ہوں گے. اور پھر جو لوگ نمائندے آئیں گے الیکٹ ہو کر وہ بھی ایسے ہوں گے کہ جو اس کرائم میں ملوث نہیں تھے. ابھی تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ حاصل کر کے ان سے پیسہ وصول کر کے اور زبردستی بھی اپنے آپ کو الیکٹ کروا لیتے ہیں, تو وہ صورتحال نہیں رہے گی. لیکن میں یہ ایک دن میں تبدیلی نہیں آئے گی, یہ کچھ عرصے کے بعد آئے گی, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ تبدیلی کا جو عمل ہے یہ شروع ہو گیا ہے.
اچھا جن صاحب, شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ڈاکٹر نادر بخت نے پھر سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی, ہم میرا خیال ہے ہماری لائن کی کوالٹی بہتر ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ ہم بات کر رہے تھے سیاسی جماعت کے سیاست کے اوپر, یہ جو ساری صورتحال ہے کہ جہاں پر فوج بھی, حکومت بھی اور قوم بھی سبھی کے سب متفق ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ سیاسی پارٹیوں کا گزشتہ دنوں ایک بہت بڑی بات سامنے آ رہی تھی جس کے اوپر پوری قوم کا اتفاق رائے بھی ہے کہ مختلف پارٹیاں جو ہیں ان کے عسکریت پسند ونگ ہیں اپنے, تو ان عسکریت پسند ونگز کے اوپر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سلسلے میں سیاسی جماعتیں واقعی اب تیار ہیں کہ کام کیا جائے گا, اقدامات اٹھائے جائیں گے؟
اس کو مثبت انداز سے دیکھنا چاہیے اور میں بھی اس کو مثبت انداز سے دیکھ رہا ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کے عسکریت کے ونگز ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, لیکن اب عوام انہیں مسترد کر رہے ہیں, بلکہ بہت سارے سیاستدانوں کے چہرے بھی مسترد ہو رہے ہیں. انہیں اپنی بقا کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے بھی اب یہ راستہ اختیار کرنا ہے. ان کے پاس دوسرا راستہ تقریباً نہیں بچا ہے. سوری, جس انداز سے مسلح افواج کام کر رہی ہیں یہ اب چیزیں وائپ آؤٹ ہو رہی ہیں, واش آؤٹ ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کسی تنظیم کا کتنا اسلحہ پکڑا جا رہا ہے, اور اگر بلوچستان میں سے اگر آپ دیکھیں یا جنوبی پنجاب میں سے اگر آپ دیکھیں گے, ادھر سے آپ سندھ کو چلیں گے, تو اتنا اسلحہ تو شاید ریاست کے پاس بھی نہ ہو جتنا وہاں پر سے آپ کو ملے گا. جو اسٹیٹ ایکٹرز, اسٹیٹ فورسز کے پاس بھی اتنے ہتھیار نہیں ہوں گے جتنے ان میں ملیں گے. اتنے زیادہ ہتھیار ہیں اور یہ عسکری تنظیمیں اتنی زیادہ مؤثر اور گلی محلے کی سب پیر چکی ہوئی ہیں کہ یہ باقاعدہ بزنس ہے, پیرلل بزنس ہے یہ, اور اتنا زیادہ افیکٹو ہے کہ شاید اسٹیٹ ایکٹرز کا انفلوئنس, شاید ان کی ایڈمنسٹریشن اتنی زیادہ فیبریکیٹڈ نہ ہو جتنا ان کا میکینزم فیبریکیٹڈ ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سسٹم ٹوٹنے لگا ہے اور وہ کسی اور کے قابو میں اس لیے بھی نہیں تھا کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومتیں جتنا یہ پچھلا دور چلا وہ خود نہیں چاہتی تھی, یہ انہیں کے پالے ہوئے ہیں, یہ انہیں کے بنائے ہوئے ہیں, یہ انہیں کے پالے ہوئے ہیں اور ان کے امبریلا میں یہ سارے پروان چڑھے ہیں, انہیں کے امبریلا میں یہ سارے پروان چڑھے ہیں. اور اگر انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور اسٹیٹ کی ویٹ قائم ہونے لگی, گورنمنٹ افیکٹو اور پینیٹریٹو ہونے لگی, اور یہ ادارے سب جانتے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں ہے, کوئی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے, تب تک کوئی ابہام نہیں ہے کہ ان کے ٹھکانے کہاں ہیں, ایک ایک بندہ ایک ایک گلی محلے میں ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے, تب تک کوئی ابہام کی بات نہیں ہے. لہذا ان کو کیچ کرنا, ان کے انکیچمنٹ ایریاز کی طرف جانا تب تک کوئی دشوار نہیں ہے, پورا ڈیٹا سب کے پاس ہے. اور اگر میں پورے وسوخ سے آپ سے کہوں کہ علاقے کا ایس ایچ او, ان کے پاس پورے فیگر ہوتے ہیں کہ کون کون سے بندے کہاں کہاں ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں, اور وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے.
تو یہاں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو تھوڑا, جی ڈاکٹر صاحب,
اس طرح سے جتنے پولیس اہلکار ہیں یہ باقی ہیں سب کے علم میں ہوتا ہے
کہ وہ کہاں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے, ڈاکٹر صاحب
اس پر اعتماد کرنا چاہیے.
جی آپ وہی بات کر رہے ہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں, رینجرز کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, اور اسی طرح فوج کی طرف سے بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے ساری جو کاروائی ہے وہ مثبت انداز میں ہو رہی ہے اور اس میں کامیابی کا حصول کافی حد تک یقینی ہے؟
دیکھیے یہ سب تقریباً لوگ پر دیانت ہے, جو یہ پولیس کا جتنا محکمہ ہے تقریباً بد دیانت ہے. ان سے متعلقہ آپ آ جائیے لا انفورسمنٹ, پولیس سے ہٹ کے آ جائیے وکلاء کی طرف, وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہیں, جوڈیشری کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں, یہ پورا نیٹ ورک ان کا ایسا ہے. تو اگرچہ مسلح فوج پوری طرح سے فورس یوز بھی کریں گی, لیکن آگے تو یہی تینوں ہیں نا, آگے تو یہی تینوں ہیں, یہی وہ وجہ ہے کہ افواج کی کورس بنانی پڑی تاکہ اس تینوں کی جو آپس کی چین آف کولیبوریشن ہے اس سے نکل کر ان عدالتوں میں جائیں.
جی
آپ کے سامنے کتنے مقدمات ہیں جو بالکل سیدھا سیدھا مارا ہوتا ہے اور 30-30 سال تک کچھ نہیں ہوتا ان کا.
اچھا
عدالتیں غیر مؤثر رہی, پولیس غیر مؤثر رہی, اور وکلاء غیر مؤثر رہی.
جی اس کو کافی
پورا ایک نیٹ ورک ایسا بنا ہوا ہے جس کے اوپر انصاف کی کتن کوئی توقع ان سے ممکن نہیں. اگر یہ انصاف ہوا ہوتا تو کیا فوجی عدالتیں بنتی؟
وہ تو جی ڈاکٹر صاحب, لیکن اب مجھے یہ بتائیے, میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم آگے کس طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر نادر بخش, آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ساری سلسلہ تو ہمیں موجود ہے کہ یہ سسٹم خراب تھا, کرپشن تھی, بدعنوانی تھی, ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟
یہ تینوں اس وقت ڈرے ہوئے ہیں,
تو اس وقت آگے بڑھیں گے.
اگر تو ان کے اوپر یہ ڈر قائم رہا, اگر ان کے اوپر یہ ڈر قائم رہا تو پھر کامیابی کے امکانات ہیں. اگر کسی طرح سے ان کی گردن کے اوپر سے یہ ڈوری کمزور ہوئی تو یہ اپنی اسی حالت کے اوپر واپس پہنچ جائیں گے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان تینوں میں سے کسی جگہ بغیر صفائی کیے, بغیر کلین کیے یہ ٹھیک ہو سکے. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے جب تک ان کو کلین اپ نہ کر دیا جائے. اور وہ کلین اپ کے لیے دستوری راستے بھی ہیں, قانونی راستے بھی ہیں, معاشرتی راستے بھی ہیں, معاشی راستے بھی ہیں.
جی
صرف قتل کر دینا ہی یا خون بہانا ہی نہیں ہے, معاشی راستے بھی ہیں, سماجی راستے بھی ہیں. تو طریقہ کار کا وضع کیا جا سکتا ہے جس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جائے, مگر اس وقت یہ ڈرے ہوئے ہیں.
جی
اس ڈر کو قائم رکھنا ہے تاکہ یہ سب کچھ کریں. یہ سب معلوم ہے ان کے پاس, سب ڈیٹا ہے.
ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب,
پوری ان کے پاس.
جی 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 ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں
لوگ ہیں کہاں کہاں ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, وہ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات شروع کیے ہیں ان کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے.
تو گرفت اچھی ہے,
جی
ڈائریکشن اچھی ہے,
خلوص بھی نظر آتا ہے, کام ہو بھی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس ملک کی قسمت اچھی کرے
اور یہ اقدامات جاری رہے
اور اس کے اوپر اس گرفت کو قائم رکھا جائے اور ایک بار اس ملک کو تعمیر کے راستے پر
ڈال دیا جائے. اچھا شکریہ ڈاکٹر صاحب. شمع سے بات کرتے ہیں. شمع, یہ جو ساری بات ہوئی ہے, ڈاکٹر نادر بخش سے بات ہوئی ہے, اس سے پہلے اپنے جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایک سیاسی جماعتوں کے اثر و رسوخ ہیں بہت سارے مختلف اداروں کے اوپر, چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, بدعنوانی کی صورت ہو جاتی ہے, کئی طرح کی چیزیں آتی ہیں, ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اثرات کم سے کم ہو سکیں؟
بجٹ میں نادر صاحب کی بات سن رہی تھی, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن کچھ باتوں سے میں ایگری نہیں کروں گی ان کی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو سارا کچھ چل رہا ہے, اسٹیٹ ورسز پولیٹیکل پارٹیز کے جو ملٹری ونگس ہیں یا ان کا جو کرمنل ونگس ہیں وہ چل رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ایک لائن پر جا رہے ہیں اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انفارچونیٹلی میں سب کو اس میں شامل کرتی ہوں بغیر کسی ایک جماعت کا نام لیتے ہوئے, وہ دوسری پر جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں ایک لائر ہوں تو ہم لوگ جو سب سے پہلے جو چیز دیکھتے ہیں کورٹ آف لا میں, کہ آپ اگر کوئی وٹنس کوئی چیز کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, اور اگر وہ وٹنس مر جائے یا مار دیا جائے یا وہ ہینگ ہو جائے تو اس نے جو ایجنسی کسی کو یا کیمرا کے سامنے جو ایویڈینس جو پٹ اپ کیا ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, وہ ایڈمیسیبل نہیں رہتا. تو مجھے تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر گورنمنٹ اتنی ایجنسیز کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ یہ قانون کو کی عمل درآمد پر پابند ہے تو کس طرح سولت مرزا کے 1 اپریل کو ڈیتھ وارنٹ دوبارہ ایشو ہو گیا, اگر وہ مر جائے تو اس کی تو گواہی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ایون کوئی بھی ایک عام وکیل جا کر کہے گا کہ جب وٹنس ہی نہیں ہے تو آپ کراس ایگزامینیشن کیسے کریں گے؟ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے پر سب ساتھ ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کے جو ملٹری ونگز ہیں, چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا چل رہا ہے ابھی معاملہ یا کل کو دوسری کا آئے گا پکچر میں یا اس کے بعد کسی تیسری کا آئے گا, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی. یہ ابھی بہت بڑی ایک کلیش ہونے جا رہا ہے ایجنسیز ورسز پولیٹیکل پارٹیز میں, اس میں کسی ایک پارٹی کو ون کرنا ہے. اسی لیے کراچی آپریشن کا جو بھی ابھی تک آؤٹ پٹ یا امپیکٹ ابھی پٹ اپ ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اس معاملے میں. گورنمنٹ اچھا. جب تک رینجرز کے یا آرمی کے ساتھ پاتھ پر نہیں ہوگی ہم لوگوں کو کبھی بھی وہ کامیابی ایک سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں مل سکتی.
اچھا یہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ ہم بات کر رہے تھے, ابھی ایک آخری سوال میرے پاس اور ہے, لیکن جنرل صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ پاکستان کی صورتحال کا جائزہ ایک سال پہلے کی پاکستان کی صورتحال سے کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ جنرل صاحب
مجھ سے پوچھیں
گے. جی جی جنرل صاحب آپ سے سوال ہے میرا. جی آپ سے ہے بالکل.
میرا خیال یہ ہے کہ میں پچھلے سال سے یہ سال میرے خیال میں نسبتاً بہتر ہے, اس وجہ سے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو اسٹیٹسٹکس ملیں گے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں, لیکن میرے خیال میں جو رخ پاکستان نے اختیار کیا ہے اس وقت اس سے لگتا ہے کہ جو مستقبل ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا بہ نسبت جو پچھلے سال جس طریقے سے ہینڈل کیے جا رہے تھے معاملات. تو ایک دیکھیے نا اس وقت ایک لحاظ سے جو پالیسیز کراچی میں بھی اختیار کی گئی ہیں, جس طریقے سے تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انٹیلیجنس میں آپس میں کوآرڈینیشن ہو رہا ہے, ہم آہنگی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مقابلہ اپنے قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے چاہے وہ خیبر 1 ہو یا خیبر 2 ہو, اس کے ساتھ ساتھ شمالی وزیرستان میں جس قسم کے آپریشنز ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل حالات نسبتاً جو ہیں وہ بہتر ہیں, پالیسیز میں زیادہ اس وقت عزم ہے, اس کے نتائج بھی بہتر آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسائل ہیں اور جو چیلنج ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا اور اس کے لیے رد عمل بھی جو ہے اس کا نقصان پاکستانیوں کو ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن یہ ایک جو حالات ہیں اس کے مد نظر میرے خیال میں اور جو حکومت نے ایکشن لیا ہے اور فوج کی قیادت نے بھی ایک طریقے سے لیڈ لی ہے وہ ایک خوشائن بات ہے, اور میری تو توقعات یہ ہیں کہ اگر یہ پروسیس جاری رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بھی چیزیں کرنی ہیں اگر وہ بھی ہوتی رہیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا.
اچھا ہم آخری اب ہمارے پاس کوئی چار ایک منٹ باقی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں. قطر کے امیر نے اپنا دو روزہ پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے. شیخ تمیم بن حماد السانی کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ تھا اور دونوں ملکوں نے توانائی، تجارت، اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، افرادی قوت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا. تو ڈاکٹر نادر بخت آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ خلیجی ملکوں اور عرب ملکوں کے ساتھ پاکستان اپنے تعاون کو فروغ دینے کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ بتائیے گا کہ یہ تعاون کس حد تک پاکستان کے لیے مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟
یہ پاکستان کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ نفسیاتی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر پاکستان کے لوگ اس طرف کا رجحان زیادہ اچھا رکھتے ہیں، زیادہ اچھی سوچیں رکھتے ہیں. اور پھر ہمارے جو انرجی کرائسس ہے یا ہماری مین پاور کا پرابلم ہے، بے روزگاری ہے اور ہماری صنعت بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر اس طرف پاکستان چل پڑے. ہر مسئلے کے حل کے لیے انہیں یورپ کی طرف جانے کی بجائے اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ مل کر اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہیے اور یہیں پر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، نسبتاً کے 2000-4000 میل 15000 میل دور جا کے سوچا جائے. یہ ارد گرد کے ممالک کے ساتھ جو کہ آپ کے شریک کار ہیں اور آپ کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں شریک کار ہو سکتے ہیں، قطر یقیناً پاکستان کے ساتھ ایک اچھا معاون ثابت ہو سکتا ہے. اور پاکستانی حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے نوازے تو وہ ارد گرد کے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کر کے اور اپنا معاشی لین دین بہتر کر کے، معاشی حالات کار زیادہ بہتر کر کے، بہتر سہولیات فراہم کر کے، اپنا نیٹ ورک بہتر کر کے، زمینی انداز کو بہتر کر کے، ٹرانسپورٹ کو بہتر کر کے زیادہ بہتر فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنے عوام کے لیے، تاکہ یہ وسائل عوام کی طرف چلنے لگیں جو محض حکمرانوں کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. حکمرانوں کی طرف ان کے بہاؤ کی بجائے عوام کی جانب ان کا بہاؤ ہونے لگے تو زیادہ بہتر ہوگا اور شاید اسی طرف اقدام ہیں.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. شمع آخری میرے پاس دو منٹ ہیں، آپ کا جواب مجھے چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو موجودہ حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بیرونی سرمایہ کاری کے امکانات کیا دیکھتی ہیں آپ؟
بہجت قطر کا اس معاملے میں دوسرا میں ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ قطر ایک ایسا ملک ہے جو کہ بین الاقوامی طور پر ایک گلوبل میڈیٹر کے طور پر سامنے آیا ہے ایسی قوتوں اور دوسرا ملکوں کے درمیان. سو میں سمجھتی ہوں کہ قطر کو اس معاملے میں کوئی ریزرویشنز نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی جو امیر قطر آئے تھے انہوں نے انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے کے ساتھ ان کا جو مین کنسرن تھا وہ مین پاور تھا کہ وہ پاکستان سے لیبر چاہتے ہیں، جو کہ قطر میں ابھی جو منصوبے چل رہے ہیں اسپیشلی جو ورلڈ کپ 2022 میں ان کو اسٹیڈیمز کی تعمیر کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں مین پاور چاہیے ہوگی، اس میں اگر پاکستان کی حکومت ابھی لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ منصوبہ بندی کرے کہ ان کی بجائے یہ کہ وہاں سے یہاں پر آئے سرمایہ جس میں ہمیں دہشت گردی کے اور دوسرے چیلنجز سامنے ہیں، ہمارے اگر جتنے زیادہ لوگ جا سکتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ امپروو ہوگا اور لوگوں کے روزگار سے جنرل لیونگ بہتر ہوگی. لیکن جو ابھی قطر کی جو سرمایہ کاری ہے اس کا ڈائریکٹ دہشت گردی سے کوئی نہیں، کیونکہ وہ انرجی سیکٹر پر زیادہ ہمیں ان سے ہوپ ہے کہ وہ سرمایہ کاری کریں گے یا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی مالی امداد کریں گے. تو دوسری بات یہ کہ قطر کا جو میں نے بگننگ میں آپ کو کہا کہ قطر وہ ملک ہے جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نیگوسیشنز کو ایز میڈیٹر. سو میں سمجھتی ہوں کہ چائنا کے اور یا دوسرے ممالک کے جو کنسرنز ہیں اس میں قطر کا جو رول ہے ان کو بالکل ایبسولیوٹلی وہ ڈیفرنٹ ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھی شمع جنیجو، ہمارے ساتھ تھی لندن سے، پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، دفاعی تجزیہ کار اور سوشیو پولیٹیکل انالسٹ ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ تھے. اور اب اس خبر کے ساتھ جس کا ہم نے پہلے تدبیر بات کی تھی کہ جرمنی کی فضائی کمپنی لفتانزا کا مسافر بردار طیارہ بارسلونا سے ڈوزلڈورف جاتے ہوئے جنوبی فرانس میں گر کر تباہ ہو گیا. یہ A320 ایئر بس تھی, 148 افراد اس پر سوار تھے اور خیال یہی ہے کہ شاید اس میں کوئی زندہ نہیں بچا. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, میرے ساتھ انجینئرز تھے کیتھ ہومز اور نیلسن لوپیز. میزبان بہجت کو اجازت دیجیے. آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ کی میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں دوبارہ. جب تک خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.